یہ جو ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یہ محفل خالی اللہ اللہ یا صرف درود شریف اور نعت اتنا ہی معاملہ نہیں، مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ اور کئی طرق پر یہ حدیث آئی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی ایک جماعت ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ ساری دنیا میں سیاحت کرتی، سیاحین ان کا نام، اور جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہ آ جاتے، تمام فرشتوں کو بلا لیتے کہ آ جاؤ ہمارا مدعا یہاں ہے، ہمیں یہاں حاضری دینی، سب آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد یہ آسمان تک جمع ہو جاتے، پورے آسمان تک جمع ہو جاتے، ذکر کے محفل کو سنتے، لوگوں کو پہچانتے، اور اس کے بعد کب تک رہتے؟ جب تک وہ محفل برپا ہو، جب تک وہ محفل قائم ہو، اس وقت تک رہتے، اور اس کے بعد اللہ کے دربار میں جاتے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا، اس کی حکمت اتمام حجت کے طور پہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے، وہ کہیں گے مولا فلاں جگہ تیرے بندے ذکر کر رہے تھے، ان کی محفل سے آئے. رب کریم فرمائے گا اچھا وہ کیا کہتے تھے، کیا مانگتے تھے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو اس سے جنت مانگتے تھے. رب کریم فرما کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ کہ مولا نے جنت کو تو نہیں دیکھا. فرما اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ جواب ہوگا اور زیادہ مانگتے. اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کہ وہ اور کیا مانگتے؟ فرشتے کہیں گے مولا وہ جہنم سے پناہ مانگتے. کہا کیا جہنم کو دیکھا؟ کہ جہنم کو تو نہیں دیکھ، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اور پناہ مانگتے جہنم سے. اللہ اکبر. ایک حدیث شریف میں نے پڑھا کہ جبریل امی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت جبریل امی کا چہرہ متغیر تھا، جیسا ایک حیران اور پریشان انسان کا چہرہ. حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل خیریت تو ہے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور آج جہنم کو دیکھ کر کے آیا. اللہ اکبر. اور جہنم کیا ہے؟ آپ کھانا پکاتے ہیں اس میں ایندھن کیا ہوتا؟ گیس، لکڑی، کوئلہ، بجلی، کوئی نہ کوئی ایندھن تو ہوتا نا، فیول تو ہوتا ہے جس سے آپ پکاتے ہیں. تو جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ سنیے قرآن مجید فرقان حمید، فرما فتق النار التی وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین. جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس سے جہنم جلائی جائے گی، دہکائی جائے گی، تو وہ آدمی اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، یہ کافروں کے ٹھہرنے کی جگہ، مسلمانوں تم ہوشیار رہنا. اس تو کیا جہنم کو دیکھا؟ کہ مولا جہنم کو تو نہیں دیکھ، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ پناہ مانگتے جہنم سے. اور کیا کہتے؟ کہ اللہ تو اس سے مغفرت مانگتے، تو اس سے نجات مانگتے تھے. رب کریم فرمایا کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے انہیں جنت بھی عطا فرما دی، جہنم سے بھی ان کو پناہ دے دی، اور اس کے بعد میں جو مانگتے تھے ان کو عطا کر دیا، ان کی مغفرت بھی کر دی. اور ایک حدیث میں نے جیسا عرض کیا، کئی طرق پر آئی، یعنی یہاں اردو میں ترجمہ کریں گے، کئی طریقے سے یہ حدیث بیان کی گئی مختلف راویوں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ایک جملہ اتنا زائد کہ جب اللہ تعالی ذاکرین کی مغفرت کر دے گا، جو میرا میرے حبیب کا ذکر کر رہے ان کے تو مغفرت کر دے گا. فرشتے کہیں گے مولا یہ ایک آدمی دور کھڑا ہوا تھا، ان کا تماشا دیکھ رہا تھا، یہ محفل میں موجود نہیں تھا، محفل کا حصہ نہیں تھا، یہ تو ایسے دور تماشا دیکھ رہا تھا کہ لوگ کر کیا رہے. تو رب کریم فرمایا گا کہ جن کی میں نے نجات کی ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ میں نے ان کے وجہ سے اس کی بھی نجات کر دی، اس کی بھی مغفرت کر دی جو ان کو دور کھڑا ہوئے دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو تو کس قدر نعمت اور کس قدر رحمتیں. اور ذکر مصطفیٰ کیا محض مولوی زبانی کہہ رہا ہے؟ تو آپ سن رہے ہیں، قرآن مجید سے سنیے، آپ ارشاد باری تعالیٰ سنیے. پہلے جو ہر شخص کو آیت یاد، الحمدللہ رب العالمین، کیا کہیں گے آپ؟ میں اپنے پالنے والے رب کی تعریف کر رہا ہوں، کس کی؟ جو عالمین کا رب ہے. اب عالمین سے کوئی نکلا نہیں، سارے عالمین کا رب ہے، اس کی تعریف اور توصیف بیان کر ہر نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں. اب سنیے دوسری آیت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، معلوم کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں پیارے مصطفیٰ کے مصطفیٰ ہیں، کوئی جگہ خالی نہیں کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو رہا ہو. جنت میں حوروں کی پتلیوں میں آنکھوں میں حضور کا نام، جنت کے درخت کے پتوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام. آپ ایک دو پیسے کا کنڈا خریدیں تو کارخانے کا نام لکھا ہوگا، کس کارخانے کا نام ہے؟ تو بھائی جس کی ملکیت اس کا نام لکھا ہوا تو کسی کو کیا تکلیف. سارے حور کی پتلیوں میں حضور کا نام لکھا، درخت کے پتوں پہ حضور کا نام لکھا ہوا. ہم مناظرانہ لہجے میں اگر کہیں تو مسجدوں پہ لوگ قبضہ کر کے حضور کا نام کاٹ دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہوتا یا رسول اللہ یا محمد، اس کو کرج دیتے ہیں تاکہ پتہ نہ لگے کہ یا رسول اللہ والوں کی مسجد ہے. ارے تم تو اول تو جنت میں جاؤ گے نہیں، وہ تو جنت میں ایک ہو کے آ گیا، اب دوبارہ نہیں جائے گا. کہاں کہاں خرچو گے، کہاں کہاں نکالو. تم نے اگر جنت کے پھاٹک کے باہر بھی اگر کہیں دیکھ لیا کہ حوروں کی پتلیوں میں حضور کا نام لکھا ہوا، درخت کے پتے پتے پہ حضور کا نام لکھا ہوا، تو وہاں تو ویسے ہی تمہارا داخلہ بند ہے. تم تو یہاں اس نام سے نجات حاصل کرتے تو وہاں سے کیا کرو گے؟ ہو سکتا ہے وہاں اعلی حضرت کھڑے ہوں تو کہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. تو کہاں کہاں بھاگیں گے؟ ہر جگہ پیارے مصطفیٰ کا نام ہے، اللہ اکبر. اور اقبال کوئی شیخ الحدیث نہیں تھا، کوئی شیخ القرآن نہیں تھا، کوئی اسلامی دانشور نہیں تھا، مگر وہ بات سمجھ گیا جو بڑے بڑے مولوی ملا کے سمجھ میں نہیں آئی. وہ کہتا حضور کا نام اللہ اکبر دشت میں، دامنے کوسار میں، میدان میں، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں، چین کے شہر تو مراکش کے بیابان میں، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان رفانہ اللہ کا ذکر دے. کوئی جگہ ہے ایسی جہاں مصطفیٰ کا نام نہ ہو؟ اور اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ اس سے آگے کہہ گئے، فرما عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، اجی کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. کون سی جگہ ایسی ہے جہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو؟ ہر جگہ حضور علیہ السلام کا عزیزان گرامی ذکر مصطفیٰ ملے گا آپ کو. تو کوئی جگہ خالی نہیں جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا، اس لیے ہم اپنی محفل کو بھی اس سے خالی نہیں کرنا چاہتے کہ یہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو. تو یہ مقام ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. کوئی شخص نو مسلم ہو وہ اگر کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ مسلمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ رسالت کا اعلان نہیں کیا اس نے جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے، جب تک مسلمان نہیں ہوا. خالی لا الہ الا اللہ سے مسلمان نہیں ہوا، لیکن علماء اس پہ متفق ہیں اگر کسی نے یہ کلمہ پڑھ لیا محمد الرسول اللہ تو مسلمان ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں اللہ پر بھی ایمان ہے اور پیارے مصطفیٰ پر بھی ایمان. تو یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عزیزان گرامی، ان کی شان اور ان کے کلمے کی فضیلت اور اس کی برکت. غرض یہ کہ کوئی مقام ایسا نہیں جہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو رہا ہو، اس لیے جب بھی اللہ کا ذکر ہو ذکر مصطفیٰ کیا جائے. اور ہم اور آپ خوش قسمت ہیں، ہمارے یہاں تو واضح و تقریری ذکر مصطفیٰ درود و سلام سے شروع ہوتی، اور درمیان میں بھی حضور علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور درود شریف پڑھا جاتا، اور اسی طرح جب کسی بھی محفل کا تتمہ ہوتا ہے، چاہے جمعے کی نماز ہو، کوئی محفل ہو، قرآن خانی ہو، جب تک حضور پر درود و سلام نہ پڑھا جائے اس وقت تک ہماری محفل پائے تکمیل کو پہنچ ہی نہیں سکتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی رضی اللہ عنہ، مشکا شریف باب تشہد اور باب تشہد کے بعد درود شریف کا باب، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کل جنت میں جانتے ہو میرے قریب کون ہوگا، سب سے قریب کون ہوگا میرے یہاں، اور کون سا دن ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا، اللہ اکبر. اور سورج کی تپش زمین کی تپش الگ ہوگی، 50,000 سال کا دن، ایک دو دن نہیں. اور آپ کا تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، سر میں درد ہو جائے 8 گھنٹے کی رات ہو تو 16 گھنٹے کی لگے، دانت میں درد ہو جائے 8 گھنٹے کی رات 16 گھنٹے کی رات لگے، تکلیف میں وقت جلدی نہیں گزرتا. یہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ اللہ اکبر. تو اب جو حضور کے قریب پہنچ جائے یوم حشر میں تو عزیزان گرامی اس کا کیا حال ہوگا؟ یہاں تو دنیا داروں کے قریب پہنچ جائیں تو لوگ پھولے نہیں سماتے کہ گورنر کے ساتھ فوٹو آ گیا، وزیر اعلیٰ کے ساتھ فوٹو آ گیا. جو پیارے مصطفیٰ کے قریب پہنچ جائے اس کا کیا مقام ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیر پر آمین کہیے، شاید کل ہمارے لیے قیامت میں گویا مغفرت کا سامان ہو جائے. ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپیشے محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپیشے محشر میں، تیرے سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو. اگر ہم حضور کے گیسو تلے ہوئے تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، اور یہ میراث اہل سنت کے حصے میں آئی. یہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں کہیں درود اور سلام سے کوئی ہماری محفل خالی ہوتی؟ یہ سعادت جو ہے وہ الحمدللہ اہل سنت جماعت کو عزیزان گرامی ملی ہے کہ ہر جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ قدر ہے کہ جب حضور کا نام لیا جائے تو انگوٹھے چومے جائیں. آج کل لوگ پڑھ لکھ لیے، معاف کیجیے گا، حق کڑوا ہوتا، سوٹ پہن لی، ٹائی لگا دی، اب کبھی اقامت و اذان ہو تو ذرا چومنے میں ذرا تکلف ہوتا، لوگ سمجھیں گے 1400 برس کا مردہ کہیں اٹھ کر کے آ گیا قبر میں سے حضور کے نام پہ انگوٹھے چوم رہا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، آپ ملاحظہ فرمائیے، موضوعات کبیر میں ملا علی قاری نے یہ حدیث نقل فرمائی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، جب اذان میں یہ کلمہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگایا اور یہ دعا کی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. پھر حضرت بلال نے دوبارہ یہ جملہ کہا، حضرت صدیق اکبر نے سنا اور انگوٹھے چوم کر آنکھ سے لگایا اور یہ کہا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، اللہم متعنی بسمع والبصر. حضور نے فرمایا جو ایسا کرے کل قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا. حضور کا نام چومنے کے بھی عزیزان گرامی برکت ہے کہ اگر نام چوم لیا جائے تو قیامت میں پیارے مصطفیٰ شباد کریں. ہو سکتا ہے یہاں کوئی اہل علم حضرات کہیں مولانا آپ نے موضوعات کبیر کا حوالہ دیا. موضوعات کبیر تو موضوع حدیث پر کتاب، یہی آپ کو بتانا. ساری کتابوں میں حدیث نقل کی، یہ حدیث جھوٹی، سب کو لائن لگا دی کہ یہ حدیث نہیں حدیث نہیں. اور یہ حدیث لکھ کر ملا علی قاری کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب یہ بات صدیق اکبر سے ثابت، کسی اور حوالے کی کیا ضرورت ہے. اس حدیث کی تصحیح کی ملا علی قاری نے. تو موضوعات کبیر کا نام سن کر مت گھبرائیے گا، یہ تو جھوٹی حدیثوں پر کتاب، مگر یہ حدیث لکھ کر ملا علی قاری نے تصحیح کی اور یہ کہا کہ جناب جب ابو بکر صدیق سے ثابت ہے تو پھر کسی اور حوالے کی کیا ضرورت. اس کے علاوہ کئی حوالے ہمارے فقہ کی کتابوں میں بھی حوالے، جب اذان اقامت میں حضور کا نام چوما جائے ایسا آدمی اندھا نہیں ہوگا. یہ برکت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی. عزیزان گرامی ہم یہ کہہ رہے تھے اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا یہ ازبز ضروری ہے. اب آگے چلیے، جو آیت ہم نے تلاوت کی خطبے میں اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوش گزار. ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے شان نزول یہ لکھا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے. حضور علیہ السلام سے انہوں نے مذاکرہ کیا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین تو بہت اچھا ہے، اس میں عدل ہے، انصاف ہے، رواداری ہے، شرافت ہے، دیانت ہے، عدالت، سب کچھ ہے، لیکن یہ بتائیے اگر ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، اگر اسلام قبول کر لیا، جو پہلے ہم نے گناہ کیے، کیا گناہ کیے تھے؟ بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، داماد بنانا ان کے یہاں عیب تھا، اور بلکہ محققین تو لکھتے ہیں کہ بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے. ان کو کیوں قتل کرتے؟ ان کا خرچ کون اٹھائے گا؟ یہ اگر بڑے ہوں گے تو روٹی کون کھلائے گا؟ وغیرہ وغیرہ. تو بچوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر، تو اتنے بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے، لوگوں پہ ظلم کیا، جانے کتنے قتل کیے، کیا ہوا؟ کیا یہ معاف ہو جائیں؟ اگر یہ گناہ معاف نہیں ہوئے تو ہمارا ایمان لانے کا فائدہ کیا ہو؟ حضور نے توقف فرمایا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی قول کے مطابق قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر سچے دل سے اللہ کے دربار میں رجوع کر لیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اور اس کے بعد جواب دیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ جاؤ در جاؤ لو اسلام قبول کرنے لگ گئے، اور یہ پتہ لگ گیا کہ اگر صحیح توبہ کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب جماعت بڑھتی چلی گئی، حضور علیہ السلام کا ارشاد حدیث شریف، دنیا اور مافیا مجھے مل جاتی، اور ویسے بھی حضور کی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہا جا رہا، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس آیت کے نازل ہونے پر ہوئی. اتنی مجھے خوشی اس آیت کے نازل ہونے پر کہ جو شخص بھی اللہ کے دربار صحیح معنی میں توبہ کر کے رجوع کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مقرر کو دیکھا، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا، رحمت کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. حضرت عبداللہ نے پکڑ کر کہا کیوں لوگوں کو ڈرا رہا، کچھ رحمت کی بات کر. گویا یہ آیت پر لا تغنو تمہیں رحمت اللہ. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مسعود کی روایت، ابن کثیر اسی جگہ نقل کی، تو ابن کثیر نے یہ روایت نقل کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی آدمی لوگوں کو نا امید کر دے، تیرا تو گناہ معاف ہو گئی، تو پکا چور اچکا، تیرے لیے تو صرف جہنم ہی جہنم ہے، کوئی ڈرائے، وہ اس آیت قرآنیہ کا انکار کر رہا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو آپ نے دیکھا بندہ کتنا ہی گویا گناہگار، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کر لیتا. چونکہ وقت بھی کم ہے، صرف نکات بیان کرتے ہیں. کتاب التوبہ مشکات شریف سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی سچی توبہ کر لے، ایک حدیث میں فرمایا وہ آج گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا، اور ایک جگہ فرمایا کہ کوئی آدمی سچی توبہ کرے تو کیا ہوگا، ایسا ہوگا کہ لازم ملا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، سرے سے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ آدمی اگر توبہ کرے سچی، اور کیسی توبہ کرے، یا ایو الذین آمنوا توبوا اللہ، اللہ کے حضور توبہ بجا لاؤ، توبہ تن نسوحا، ایسی توبہ کہ آئندہ کو نصیحت ہو جائے، پھر گناہ کے قریب مت جانا. ایسی اگر توبہ کرے اس کے کتنے گناہ معاف ہوں گے، ہزار، دو ہزار، چار ہزار، لاکھ، دس لاکھ. فرما اس کے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ اگر ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو آپ نے دیکھا یہ آیت مقدسہ کتنی رحمت کے لیے تھاری سے مسلمانوں کے لیے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. اور ایک حدیث شریف میں ہمیں سمجھایا گیا اللہ کی شان تو اس سے اعلیٰ وہ عرفہ، کبھی کبھی حضور کچھ نرم الفاظ استعمال کرتے کہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. یہ بتائیے کہ ہم اگر توبہ کریں گناہ معاف ہو جائیں، خوشی تو ہمیں ہونی چاہیے یا نہیں، کہ نجات کا راستہ نکل گیا، موج تو ہمیں کرنے چاہیے، نمازیں پڑھے میں شکر ہے خدا، مگر خدا اپنے بندے کی توبہ سے کیسے خوش ہوتا. یہ حدیث بھی کئی طرق پر آئی، ایک طرق اس میں سے ہم بیان کرتے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو جانتے ہو تمہارا رب کتنا خوش ہوتا ہے. ایک مثال دی، تم میں کا کوئی آدمی ایک اونٹنی پر سوار، سفر بہت دور دراز کا ہو، سارا زادرا سامان، اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سب اونٹنی پر لدا ہوا، اور اونٹنی پر سفر کر رہا ہے. سفر کرتے کرتے کچھ دیر کے لیے کہیں ٹھہر گیا، ٹھہرنے کے بعد سہارا لگا کر نیند آ گئی، نیند آنے پر آنکھ کھلی اونٹنی غائب، پتہ ہی نہیں. بسیار تلاش، سارے جنگلوں میں ڈھونڈ رہا ڈھونڈ رہا، اونٹنی نہیں مل رہی. آخر کا ناچار پریشان ہو کر آ کر بیٹھ گیا. اب کیا کرے، موت کے بغیر تو زندگی ختم ہوگی نہیں، موت کے بغیر تو دنیا سے جان چھوٹے گی نہیں، لہذا تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر صرف موت کے انتظار میں سویا کہ جب موت آئے گی تو دنیا سے چھٹکارا ہوگا، سفر تو باقی نہیں رہ سکتا، نہ پانا پانی ہے، نہ دانا، نہ کھانا، کچھ نہیں، کیسے سفر باقی رہے گا، اور سفر کے لیے اونٹنی بھی نہیں. کہا سو گیا، سونے کے بعد اچانک آنکھ کھلی، جیسی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی اونٹنی بس ساز و سامان اس کے سرانے کھڑی ہوئی. پوچھا صحابہ بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ حضور اس کو تو بہت بڑی خوشی ہوگی. فرما اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا. یعنی کام ہمارا ہو رہا لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا اپنے بندے کی توبہ سے. تو محترم حضرات، یہ آج کا دن جو ہے یہ توبہ قبول کرانے کا دن ہے. توبہ اس میں قبول ہوتی ہے، سچے دل سے توبہ کیجئے. کیا عجب ہو کہ آج جیسے مسجدیں بھری ہوتی ہیں رمضان میں، جمعے میں ہم دیکھتے ہیں اور نمازوں میں، اگر سال ہر سال یہ سما بن جائے تو ہماری زندگی بھی سمر جائے، آخرت بھی سمر جائے. مگر اب ہوگا کیا؟ آج ختم قرآن ہوا، آج آدھی صفیں ہو جائیں گی. کل آپ پڑھیے طرح بھی مشکل سے چار صفیں ہوں گی. چلیے اب اگر آپ کو ملاقات کرنی ہو تو عید کے دن آ جائیے، عید کے دن کے بعد بقرعید تک کی چھٹی، بقرعید کے بعد پھر رمضان تک کی چھٹی. دیکھ لیجئے باب ہمارا معمول یہ ہے، بلکہ اس کو تو فرمایا گیا یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا ہم نے فرض کیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے. کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ. آپ ذرا پریکٹس تو کیجئے، کیا روزے کی حالت میں پانی پی سکتے ہیں؟ پانی حلال مگر اب حرام. کھانا کھانا حلال ہے یا نہیں؟ روزے میں کھا سکتے ہیں آپ؟ نہیں، حرام، روزے میں نہیں کھائیں گے آپ. جب حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا اور اس سے آپ بچ رہے ہیں، تو مستقل حرام نہ کھانے کے عادی بن جائیں، مستقل ان برائیوں سے دور رہنے کے عادی بن جائیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. وہ مقصد ہمارا عزیزان گرامی ہاتھ نہیں آتا، اور یہی وجہ ہے کہ طرح طرح کے مشکلات، طرح طرح کی صعوبتیں ہم پر مسلط ہیں. غرض یہ، اب آئیے توبہ سے متعلق کچھ باتیں، اور اس کے بعد دعا سے متعلق. اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور اپنے بندوں کی دعا بھی قبول فرماتا ہے، اور اس کے لیے فرمایا نص قرآن میں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اور سبحان اللہ، وہ کیسے عطا کرتا ہے؟ جیسے میں نے بعض احمقوں کا ذکر پہلے کیا، یہاں بھی کچھ احمق راستے میں آ گئے. کہتے ہیں کہ اذان ہو تو ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنی چاہیے. اچھا، قبرستان میں اگر جائیں فاتحہ پڑھنے تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کریں، یہ سمجھیں گے قبر کو پوج رہا. او خدا کے بندے، اس کو پوجنا کہتے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی ہاتھ اٹھا کر نہ کی جائے. لوگ کہیں گے کھانے کو پوج رہا، وہ پوجنا کہاں، کھانا کہاں؟ غور تو کیجئے، کیا ہندو سورہ فاتحہ پڑھتا کھانے کے سامنے؟ چار قل پڑھتا؟ سبحان اللہ، ہمارے بزرگوں نے بھی ایسا تیر نشانے پہ مارا کہ کھانے کے سامنے جب پڑھا جائے چاروں قل پڑھے جائیں جو کفر اور شرک کا رد کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھی جائے، یہ پڑھی جائے، وہ پڑھی جائے. لوگ کہتے ہیں مولانا یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ایک بات سمجھ میں آتی، جانتے ہیں کیوں نہیں کھاتے؟ یہ صحیح حدیث میں موجود کہ اگر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھائیں تو شیطان وہ کھانا نہیں کھائے گا، شیطان شریک نہیں ہوگا. ایک دفعہ ایک حدیث میں حضور نے دیکھا کہ شیطان ایک کے ساتھ کھانا کھا رہا، اس نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، جیسے اس نے بسم اللہ پڑھی شیطان بھاگ گیا. تو بسم اللہ شریف اگر کھانے پہ پڑھی جائے تو شیطان کھانا نہیں کھاتا. تو چار قل پڑھے جائیں، سورہ فاتحہ پڑھی جائے، سورہ بقرہ کا رکوع پڑھا جائے، تو کیسے کھائے گا؟ یہ پوجنا ہے، ہاتھ اٹھانا. اب سنیے ابن ماجہ شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہاتھ پسارو دعا کے لیے، اور دعا کے لیے کیسے ہاتھ پسارو؟ احسن الویا لے آدابی دعا، اس پر حاشیہ ذیل المدع، اس میں اعلی حضرت نے قسم لکھی، جب دعا کرو ایسے ہاتھ پھیلاؤ سینے کے مدے مقابل یا چہرے کے مقابل، اس طریقے سے ہاتھ اٹھاؤ. اور ایک حدیث جس کو ابن اساکر نے نقل کیا وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا میں اتنے ہاتھ اٹھائے، اتنے بلند ہاتھ اٹھائے، ہم اگر ہاتھ اٹھائیں تو یہ بغل کی جو غلاظت ہے وہ جناب بدبو پیدا کرے. عموماً آپ کپڑے پہنے تو بغل میں میل نظر آئے، اور راوی کہتے ہیں جب حضور نے ہاتھ اٹھایا قسم خدا کی ہم نے دیکھا بغل سے نور نکل رہا، نور چمک رہا، اتنے بلند حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا. آج سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کا یہ ہے، انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی. آپ دیکھا دن بھر میں کیا ہے، گھر سے نکلو تو یہ دعا کرو، گھر میں داخل ہو تو یہ دعا کرو، گھر میں نکلو تو کہو السلام علیکم، اور فرمایا کہ جب تک واپس نہیں آؤ گے گھر میں سلامتی رہے گی. اور فرمایا کتنے اس کے فوائد اور کتنے فوائد ہیں. اور اگر آگے چلیں آپ تو دیکھیے، گھر سے جب نکلیں نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہوں تو دعا، مسجد میں داخل ہو تو دعا، مسجد سے نکلیں تو دعا، وضو کے لیے بیٹھیں تو ہاتھ دھوئیں تو یہ دعا پڑھیں، ناک میں پانی چڑھائیں تو یہ دعا پڑھیں، کلی کریں تو یہ دعا پڑھیں، چہرے پر پانی ڈالیں یہ دعا پڑھیں، ہاتھ دھوئیں تو یہ دعا پڑھیں، مسا کریں تو یہ دعا پڑھیں، پیر دھوئے تو یہ دعا پڑھیں، آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، نیا کپڑا پہنو تو یہ دعا کرو، آپس میں مسلمان معانقہ کریں تو یہ دعا پڑھو. یہ کس لیے کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان تر رہنی چاہیے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تر رہنی چاہیے. آج ہم نے دعا چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ ہم اس میں سعودی عرب کے مطیع فرما بردار بن گئے، وہاں تو بیچاروں کے بعد وقت ہی کہاں ہے. سلام پھیرا، جوتے اٹھائے، یہ گئے اور وہ گئے. ہمارے یہاں تو سلام پھیرتے کوئی جوتے اٹھا کے بھاگے سمجھے کوئی کمبخت چور لگتا، سب سے پہلے بھاگ رہا جوتے اٹھا کر کے چوکی داری پکڑ لے گا یہاں، اور وہاں تو سلام پھیرا اور گئے. ان کے پاس تو وقت کی اتنی کمی ہے کہ نماز جنازہ پڑھائیں ایک طرف سلام پھیر لیں دوسری طرف کا غائب. وہاں لوگوں نے دیکھا کہ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اسلام یہی ہے. ہم نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا بندر کی طریقے سے نقل، ہم بھی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے لگ گئے، بغیر امامے کے نماز پڑھنے لگ گئے. اور وہاں ہم نے دیکھا کہ دعا نہیں ہوتی تو ہماری دعا کا بھی ڈبا گھول، ہم نے بھی دعا کرنا چھوڑ دی. ارشاد باری تعالی، ارشاد نبی کریم علیہ السلام کا فرما، اب دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، بلکہ فرما اصل عبادت ہی دعا، اصل عبادت ہی دعا. سورہ فاتحہ کیا یہ بھی دعا ہے یا نہیں؟ اور دعائیں بے شمار، ادونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. تو کہتے ہیں ایسے نہ مانگا جائے، ہاتھ پھیلانے سے پوجا ہو جائے گی. سنیے ابن ماجہ کی حدیث، ایمان تازہ ہو جائے. فرما ایسے مانگو اللہ سے دعا اس طرح، اس لیے کہ وہ اتنا غیرت مند ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے وہ کبھی ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، وہ ہاتھ ہمیشہ بھرے ہوئے ہوں گے. جو اللہ کے دربار میں اٹھیں گے تو وہ ہاتھ اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹائے گا، ان ہاتھوں کو بھر دے گا، خالی نہیں لوٹیں گے وہ ہاتھ. اس لیے فرمایا گیا اٹھاؤ. اب ہم دعا کرتے ہیں، ایک تو دعا چھوڑ دی، اب اور بھی سن لیجیے، اب ذرا تلخی تو ہو رہی ہے، معاف کر دیجیے گا. اب ہم میں جو دعا کرتے ہیں، ایک تو آدھے ویسے جوتے لے کے بھاگ جاتے ہیں، ایک بات یہ. دوسرے جو دعا کرتے ہیں، مولانا دعا کر رہے ہیں، یہ ایسے ہاتھ دھوتے ہوں گے جیسے وضو میں، اس طرح نہیں کریں، ایسے ہاتھ دھو رہے ہیں، یا اس طرح ہاتھ رکھ دیں گے نیچے دعا کے لیے. جیسا کہ حضرت کو سب کچھ مل گیا، بنگلہ مل گیا، کار مل گئی، دکان مل گئی، تجارت مل گئی، اولاد مل گئی، بچے مل گئی، داماد مل گئے، رشتہ دار مل گئے، دنیا کی ہر نعمت مل گئی، اب کیوں مانگے بھائی؟ کیوں مانگے آپ؟ کچھ عقل سے سوچو کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے کم سے کم اس کو برقرار رکھنے کے لیے دعا مانگو، کہ مولا جو نعمت تو نے دی ہے اسے برقرار رکھ، جو نعمت دی اس سے ہم سے مت چھین. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر، میں نے پہلے ذکر کیا، حیدرآباد دکن کا میں رہنے والا، بڑے بڑے نوابوں کو دیکھا، جب پولیس ایکشن ہوا ساری حویلیوں سے نکل کر کے فٹ پاتھ پر آ گئے. کیا بہت دور کی بات ہے، سن 1970 جب بنگال کا سقوط ہوا، بڑے بڑے میل آنر، بڑے بڑے لوگ یہ دکانوں پہ بیٹھ کے 1500 روپے کی، معاف کیجیے گا، 1500 روپے کی ملازمت کر کے کھاتے لکھ رہے. چھیننے میں کوئی دیر لگتی اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اتنا غرور، اتنا تکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار ہاتھ پھیلانے سے ڈر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا جو اس کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگ. اس لیے کہ اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے، اس میں غرور تکبر کا رد ہے. تو لہذا اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے میں کبھی بھی شرم مت کیجیے گا آپ. بہت سارے لوگ جی شرم آتی ہے، تو صحیح، لوگ سارے بے شرم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. کیا ہے یہ؟ پیر نیچے رکھو، بھی پیر نیچے کر کے بیٹھو. اللہ سے جو دعا مانگ رہے ہیں، کیا سارے بے شرم؟ آپ کو اللہ سے دعا مانگنے میں شرم آ رہی؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہماری حالاتوں کو سدھار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا. اور کیا کیا قبول کرتا ہے؟ پہلے تو دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھنا چاہیے. یہی اعلی حضرت کہا ہے ذیل المدعا، اس میں پوری تفصیل موجود. یہ یاد رکھیے کہ بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا، کوئی دعا رد نہیں ہوتی سوائے چند کے. وہ کس کی رد ہوتی ہے؟ جس کے اللہ تعالیٰ نہیں سنتا. کوئی آدمی روڈ پہ سو جائے، گاڑی گزر گئی مر گیا، ایسی بندر روڈ پہ مال چھوڑ کے چلا جائے اور جانور کو چھوڑ دے کہ اللہ کے حوالے، تو اپنی خدمت اللہ کے حوالے کر رہا کہ جانور تجھے سنبھالنا تو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا. جو حرام کھا، کپڑا حرام کا، پیٹ میں حرام کا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. جب پیٹ میں حرام ہو، بدن پر حرام ہو، دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے ایسے آدمی. ورنہ ہر بندے کی دعا قبول کرتا. مگر دعا کے قبول ہونے کے معنی ہے وہ سنیے کیا. اللہ تعالیٰ ساری حکمتوں کو جانتا جو ہم اور آپ نہیں جانتے. یہیں آپ دعا کی فضیلت سن کر کہیں کر دیں کہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ کا باؤنڈ لگ جائے اور صبح کچھ نہیں ملے تو کہ مولانا تو ایسی ٹھوک رہے کہ ہر دعا قبول ہو جاتی. آپ کو کیا معلوم کہ کوئی چیز اگر دی جائے تو وہ آپ کے لیے مضر ہے یا نہیں. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ. ایک صحابی بڑے غریب، کہتے حضور صاحب ثروت ہونے کی دعا کرو، مالدار ہونے. فرمایا نہیں، ٹھیک اسی طرح رہو. کہا نہیں حضور کر دیں دعا. نہیں کہا اسی طرح رہو. نہیں مان، حضور نے دعا کر دی. یہ سب وہ مویشی ہوئے ان کے پاس کہ انہوں نے 5 وقتہ نماز کو ترک کر کے وہ جمعہ شروع کر دیا خالی. پھر اس کے بعد مویشی اتنے ہوئے کہ مضافات مدینہ میں چلے گئے اور کبھی جناب آ کر کے کوئی جمعہ پڑھ لیتے اور کبھی وہیں رہتے. اور یہاں تک کہ حضور کو ناراض کر دیا. جب وہ زکات کا مال لے کر کے آئے، زکات دینے کی فرصت نہیں، حضور نے منع فرما دیا، لے جاؤ. مایوس لوٹے. پھر اس کے بعد صدیق اکبر کے دور میں آئے. فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حضور نے زکات نہیں لی تو میں تم سے لوں؟ جا واپس جاؤ. پھر واپس چلے. فاروق اعظم کے دور میں آئے، زکات لے. انہوں نے کہا جب میری مومن صدیق اکبر نے نہیں لی زکات، میں کیا کروں گا، جاؤں یہاں سے. عثمان غنی کا دور آیا، انہوں نے واپس کر دیا. حضرت علی کا دور آیا، انہوں نے واپس کر دیا. روایت میں ہے کہ وہ شخص اس طرح مٹی اڑاتا ہوا جا رہا تھا، ہائے اللہ میں تو تباہ ہو گیا، ہائے اللہ میں تو تباہ ہو گیا. تو آپ کو کیا معلوم ہے کہ دولت کے کیا کیا معاملات ہیں. آدمی دین سے چلا جائے، آدمی مذہب سے پھر جائے اور دنیا دار بن جائے. ہاں، جو حضرات دنیا دار ہیں مگر دیندار ہیں. مولانا روم نے ان کی تعریف یہ کی ہے، چیز تو دنیا از خدا غافل بدن. دنیا نام بنگلے کا نہیں، دنیا نام کار گاڑی کا نہیں، دنیا نام اچھے کھانے پینے کا نہیں ہے، بہترین بستر میں لیٹنے کا نام دنیا نہیں. دنیا اس کا نام ہے جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. ارے اپنا بنگلہ ہے، کار ہے، سارا کرو پر ہے، مگر پھر بھی یاد الہی میں لگے ہوئے ہیں تو وہ دنیا دار نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرتا اور فرمایا شکر کرو تو اور دوں گا. جتنا شکر کیا جائے اللہ تبارک و تعالی اور دے گا. تو میں کیا کہہ رہا، ہاتھ نہیں اٹھاتے، شرم آ رہی ہے، سب کچھ مل گیا. ارے کم سے کم نعمت کے دوام کے لیے، اس کے قیام کے لیے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی. خاتمہ ایمان اور اسلام کے لیے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی. تو اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتا. اس کا معنی کیا ہے کہ یا تو وہی چیز آپ کو دے دے جو آپ نے مانگی، وہی مل جائے. دیکھتا ہے رب کریم اس کا مقدر ہے، یہ بہکے گا نہیں، وہی چیز دے دی. نہیں تو ایک دعا کے قبول ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ چیز تو نہ دے مگر آپ کے گناہوں میں سے کوئی بہت بڑا گناہ مٹا دے. اس گناہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے بڑی پیاری، ایمان تازہ ہو جا. تو وہ جتنی بڑی اہم دعا ہوگی اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی بڑا گناہ معاف کرے گا. جتنی عظیم دعا ہوگی اتنا ہی بڑا اللہ تعالی گناہ معاف کرے. اور ایک یہ کہ آپ کو وہ تو نہیں دیا جو آپ نے مانگا، تو آپ کو اس کی جگہ اجر و ثواب مل گیا. کل جب اعمال نامہ آپ کو دیا جائے گا تو آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میرا اعمال نامہ ہے ہی نہیں، یہ تو کسی اور کا لگتا ہے، میں نے جتنی بڑی نیکی کبھی کی نہیں. اس کو بتایا جائے گا بندے فلاں موقع جو دعا کرتا تھا وہ چیز تو ہم نے تجھے نہیں دی لیکن آج ہم تمہیں اس کا اجر و ثواب دے رہے ہیں. تو بندہ حسرت کرے گا کہ مولا کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور آج سب کا اجر و ثواب ہی مل جاتا. تو دعا ہر آدمی کی قبول ہوتی ہے اور اس کے کوئی شرائط. جب دعا مانگیں قبلہ روحوں اپنے اعضاء کو خاشع بنائیں. کیا مطلب؟ کہ جیسے اللہ کا خوف آپ پر طاری ہو رہا اس طرح رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنائے، رونے جو بنا بہت چیخ کر دعا نہیں کریں. حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کہ جو نہیں سنتا، وہ تو سری اور جہری دونوں چیزوں کو سنتا، بڑے اعتدال کے ساتھ، بڑے ادب احترام کے ساتھ دعا. اور اس کے بعد دعا کا آغاز درود شریف سے کریں، ٹھیک، اور تتیمہ درود شریف پہ کریں. جس دعا کے آگے اور پیچھے درود شریف ہو وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. کچھ مانگنے کا طریقہ سیکھ، آپ نے دیکھا دکانوں پہ جو مانگنے والے ہیں، کسی سیٹھ کے پاس چلے جائیں مشکل سے کوئی دیتا، با مخیر حضرات بھی، تو وہ مانگنے والے اتنے ہوشیار ہو گئے کہ جب دیکھیں کہ سیٹھ صاحب نروس نہیں ہو رہے، ملائم نہیں ہو رہے، کہے گا سیٹھ صاحب آپ کے بچے جیتے رہیں، آپ کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ سے تو عافیت عطا فرمائے، آپ کے بچوں کی عمر دراز کرے، آپ کے بچوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے. اب پسینہ شروع ہوئے جناب سیٹھ صاحب کے، بھئی اب تو یہ بال بچوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اب تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، تو اللہ کے لیے کیا کرو گے؟ معاذ اللہ اس کی تو اولاد نہیں، اس کی شان تو یہ کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا نہ اس نے کسی کو جنا. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ کہو کہ تیرے بال بچے زندہ رہیں، تیرے بال بچوں سے تو عافیت ہو؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے، تو کھلا وقفر ہے. تو اس کا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا میرے بندوں سنو، میری کوئی اولاد تو ہے نہیں، نہ بال بچے ہیں، میرا ایک حبیب ہے، بس اس پہ درود پڑھو اور مجھ سے مانگو، مجھے رحم آ جائے گا تمہارے حال پر. جب شروع کرو دعا کو تو اس کے بعد درود شریف سے شروع کرو، جب تتیمہ ہو تو درود شریف پر ہو، تو کیا ہوگا؟ درمیانی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. تو دعا طریقے سے مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی جائے، اور ایسے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور محال دعا نہیں مانگنی. کوئی آدمی دعا کر رہا امریکہ کا صدر بن جاؤں، کوئی دعا کر رہا کہ پاکستان صدر بن جاؤں، ایک ہی کی ابھی جان نہیں چھوٹی تو آپ کیا کرو گے صدر بن؟ کوئی محال چیز کی دعا مت کریں کہ اللہ تعالیٰ ارب پتی کر دے، خرب پردی کر دے، یہ فالتو قسم کی دعا مت مانگو کہ جو محال ہے، جو اس قسم کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ ایک مریض کو دیکھنے حضور گئے، بڑی دلچسپ حدیث، وہ بالکل ایسا ہو گیا کہ راوی کہتے ہیں جیسے چوزا ہوتا، بالکل ہاتھ پیر دبلے پتلے، بالکل چوزا ہو. حضور کی نظروں سے تو کوئی چیز اوجھل نہیں، حضور گئے تیمارداری کے لیے تو فرمایا تو نے کوئی ایسی ویسی دعا تو نہیں کر دی، کچھ مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی تھی تو نے؟ اس نے اقرار کر لیا، ان صحابی نے، حضور ہاں میں نے ایک دعا کی، اس کو بھی غور رکھی آپ، کیا دعا کی؟ کہنے لے حضور میں نے اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں جتنی مجھے تکلیفیں ہوں وہ سب مجھے زمین ہی پر دے دے، میری زندگی میں دے دے وہ ساری تکلیفیں. اس نے فرمایا کیا اس عذاب الہی کو برداشت کر لے گا؟ جو وہاں کا عذاب یہاں آئے، کیا اتنی برداشت تجھ میں ہے؟ اتنی جرت تجھ میں ہے؟ فرما پڑھ، اور اس دعا پڑھوائی، اللہم آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و قنا عذاب النار. یہاں کوئی صاحب تصحیح کرنے کی ضرورت مت کیجئے گا، یہ قرآن کی آیت ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنا، یہ مسلم شریف کہتی، اللہم آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنا و قنا عذاب النار. فرما یہ دعا پڑھ. جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو کچھ ہی دن کے بعد صحت یاب ہو گئے. کبھی ایسی احمقانہ دعا مت کیجئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں عذاب دے گا وہ دنیا ہی میں دے لیتا کہ آپ پاک صاف اٹھ جائیں، تو ایسی دعا بھی مت کیجئے گا، ایسی محال قسم کی چیزیں. اس دعا سے بھی عزیزان گرامی پرہیز رکھ. اور اس کے بعد اس کے اوقات، جیسے میں نے عرض کیا آج شب قدر، اور یہ اس کی فضیلت کیا ہے، مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور اس میں سلامتی کب تک ہے؟ سلامن ہی یا حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک اس میں سلامتی، کہ جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو محترم حضرات قبول فرمائے گا. یہ دعا کی جائے. ایک موقع ہے نصف شب کا، ایک موقع ہے کہ تہجد کی نماز جب پڑھیں، عشاء پڑھ کے سو جائیں، آخری وقت میں اٹھیں، تہجد پڑھیں، اور اب انتظار کریں نماز فجر کا، اس میں جو دعا کی جائے کتابی لیل میں فرمایا گیا اس وقت بھی دعا اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قبول فرماتا ہے. روزہ افطار کرتے وقت جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے. یہاں تو افطار کی دعا یاد نہیں رہتی تو دوسری کہاں کریں گے. افطار کے وقت دعا کی جائے وہ بھی قبول ہے. اقامت سے پہلے جو دعا کی جائے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مقبول. روزے کی حالت میں دعا کی جائے تو مقبول. سحری کے وقت میں دعا کی جائے تو وہ بھی مقبول ہے. اور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہے. ماں باپ اگر دعا کریں اولاد تو اولاد کے حق میں بہت زیادہ مقبول ہے. اتنی زیادہ مقبول کہ اب اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ اکبر. کچھ چیزیں ذہن میں مگر وقت زیادہ گزر جائے گا. ماں باپ دعا کریں دونوں سے بچو, ان کی بد دعا سے بھی بچو اور دعا ان سے حاصل کرو. اور ماں باپ کی دعا جو ہے وہ اولاد کے حق میں جو ہے بہت زیادہ عزیزان گرامی موثر. جمعے کے دن جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے سلام پھرنے تک یہ دعا کی قبولیت کا وقت. اس پہ 40 کے قریب اقوال اعلی حضرت نقل فرما اور 40 سے زائد اقوال اس کی طرف بھی نقل فرما کہ نماز عصر کے بعد مغرب تک آدمی دعا میں لگے اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ دعا جو ہے اس کو بھی قبول کرے. اور مظلوم کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا اور عادل بادشاہ کی دعا بھی اللہ تعالی قبول فرماتا. ایماندار تاجر کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا. اور فرضوں کے بعد جو چھٹی کر دی لوگوں نے دعا کی اس پر تو صاحب مشکات نے پورا باب باندھا کہ جیسی نماز ختم ہو حضور کون سی دعا کرتے تھے, کیا کیا ذکر و اذکار کرتے تھے, یہ ساری باتیں مشکات شریف میں باب التشہد کے آخری میں. یہ دعا نماز ختم کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے تھے, نماز کے بعد کون سی دعا پڑھتے, یہ سب وہاں لکھا ہوا موجود ہے عزیزان گرام. آج لوگ تو میت کے لیے دعا نہیں کرتے, کہتے ہیں سورہ فاتحہ تو خود ہی دعا ہے, اب میت کے لیے دعا کرنے سے کیا فائدہ. یہ ایسے ایسے سارے طریقے نکل گئے. تو محترم حضرات دعا جب بھی کی جائے کوئی وقت اس کے لیے نہیں, اد اونی استجب لکم, جب مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. طریقے سے مانگو, قرینے سے مانگو, یقین اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا, توبہ کو بھی قبول کرے گا. جو جائز چیز مانگی جائے وہ. اور اس کے ساتھ فرمایا کہ سنو بد دعا مت کرنا, یہاں تک کہ اپنی اولاد اپنے مویشیوں کے لیے بھی بد دعا مت کرنا. کوئی جانور اگر ستا اس کے لیے بد دعا مت کرو. 24 ساتوں میں 24 گھنٹے میں ایک ساتھ ایسی کہ اس میں بندہ جو مانگے اللہ قبول فرماتا. تو بچوں کے لیے بھی بد دعا مت کرو. جیسے بچے شرارت کرتے نا تو پہلے کو دستور یہ تھا, نیک لوگ تھے, تربیت بھی بہت اچھی تھی, تو کتنی پیاری بات کرتے تھے کوئی بچہ شرارت کرے, ارے اللہ تجھے ہدایت دے ابھی تک تو نہیں سدھرا, اللہ تجھ پہ رحم کرے ابھی تک نہیں سدھرا, اللہ تجھ پہ مہربانی کرے ابھی تک نہیں سدھرا. ارے کمبخت آپ کی دعا ہے, اتنے مرتے تو نہیں مرتا, اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے تو کبھی کسی پہیے کے نیچے نہیں آتا, اتنے مر رہے ہیں تو اب تک کمبخت زندہ ہے ہمیں تنگ کرنے کے لیے. مان وہ سعادت قبولیت کی ہو اور اس کے ساتھ وہ کام ہو جا تو یہ ماں باپ ہی بیٹھ کر کے روئیں گے یا نہیں روئیں. اس لیے فرما جانور تک کے لیے بد دعا مت کرو کہ یہ کبھی یہ قبولیت کے ساتھ ہوتی ہے اور قبول ہو جائے تو سارا آپ کا کام جو ہے عزیزان گرامی وہ خراب ہو کر رہ جائے. اس لیے بد دعا سے بھی منع کیا گیا. تو ان ساری چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا اور ہر موقع پر جو دعائیں ان کو یاد کیجئے تاکہ دن بھر آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے معطر رہے اور اللہ اس کے رسول کے گویا ذکر سے جو ہے وہ تر رہے آپ کی زبان. تو اس کو ایک لازمی جز بنا لیجئے. نماز پڑھنے آئے تو دعا کر کے جائیے, 5 منٹ میں کوئی دکان نہیں لوٹ رہی آپ. ہم دیکھتے ہیں اس قدر سستی لوگوں میں. آج بھی ہم نے کہا دل جلتا, یہاں تراویح شروع ہے باہر ٹیلی فون پہ بات ہو رہی جیسا کوئی جہاز اترنے والا, لینڈ یہی کرانے والے ہیں, یا کراچی پورٹس کا ڈائمری چڑھ رہا محراب کے سامنے, نماز ہو رہی ہے ادھر نہیں دیکھ رہے, سوٹا لگا رہے ہیں, ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں. اتنی بھی غیرت نہیں کہ پیچھے ساری نماز نظر آ رہی, پہلی منزل پہ مسجد ہے. اس قدر لاپرواہی, اتنا استغنا تمہاری طبیعت میں آ گیا. اللہ اکبر. اور آج بھی میں نے کہا جمعے کی نماز کتنی اہم نماز تھی. آج میں نے لوگوں سے کہا ذرا گیلی میں کھڑے ہو کر کے دیکھنا کتنے سو نمازی, کوئی پہلی رکعت میں آؤ کوئی دوسری رکعت میں آؤ, کوئی وقت نہیں. ہم نے نماز آج بڑھائی 9 بجے سے 9:15 بجے تاکہ سب لوگ آ جائیں. جو لیٹ آنے والے انہوں نے 15 منٹ بڑھا دی. جو تاخیر سے آنے والے ہیں انہوں ہی 15 منٹ اور بڑھا دی جب ہم نے بڑھائی، جب بھی ٹائم پر نہیں آئے، یہ کیا بات؟ آپ کی کوئی فلائٹ نکل رہی ہے آپ جائیں گے وہاں بغیر ٹائم سے؟ یہ کس قدر لاپرواہی عبادت! یہ ساری لاپرواہیوں کو چھوڑیے آپ، اور سچے پکے سنی بن کر کے رہیے. کہ میں آج کل یہ بات میں صرف 2-3 منٹ میں ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ اب وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا، اس کے بعد اور ذکر شریف اور درود و سلام کا سلسلہ جو ہے وہ بھی محترم حضرات جاری رہے. اب میں بتاؤں آپ کو ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کیسے سننے جس پہ آپ کو قائم رہنا، ہمیں اللہ اس کے رسول نے کیسا ادب سکھایا، کیسا احترام، کیسی توقیر سکھائی. میں حدیثوں کے علاوہ صرف آپ کے سامنے چند قرآنی آیت رکھتا ہوں، اور دیکھیے مقام مصطفیٰ کتنا بلند کہ جس کو ماننے والے اہل سنت ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوئے، آپ یہ صاحب سنیے ذرا، کبھی ادھر ادھر ہو جائے تو لقمہ دے دیجئے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والوں، کسی بھی معاملے میں اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا اور علم والا. کچھ لوگ آئے حضور کے سامنے آواز بلند کر کے گفتگو کرنے لگ گئے. لیجیے آیت نازل ہو گئی، یا ایہا الذین آمنوا ان الذین یغضون اصواتہم، نہیں، یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. اے لوگوں، جب تم میرے حبیب کے سامنے آؤ، خبردار اپنی آوازوں کو پس رکھنا. فوق صوت النبی، حضور کی آواز پر تمہاری آواز سبقت نہ لے جائے، اپنی آواز کو پس رکھنا. اور اگر تم نے ایسی گفتگو کی کہ جہر بعضکم لبعضین، جیسے آپس میں بات کرتے ہو، کبھی تمہاری آواز بلند، کبھی ہماری آواز بلند. ام تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے زندگی کے حج، عمرے، نمازیں، روزے، زکات، خیرات، سب کافو، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. صحابہ کرام نے تو حضور کے دربار میں آنا ترک کر دیا، کہیں آواز بلند ہو جائے تو اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں. اور حضور کو کئی کئی دفعے پوچھنا پڑتا، کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، آنا چھوڑ دیا. جب آئے، کوئی ماحول بن گیا، اب آواز پس کر کے بات کرنے لگے. لیجیے ان کی شان میں بھی آیت نازل ہو گئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. اور اے میرے محبوب، وہ لوگ جو تیرے دربار میں آتے ہیں اور اپنی آواز کو پس رکھتے ہیں، اوہو، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی پرہیزگاری کے لیے چن لیا. لہو مغفرت واجر عظیم، مغفرت بھی انہی کے لیے، اجر عظیم بھی انہی کے لیے. ایک وقت آیا، حسن اتفاق کہیے، سوئی اتفاق، وہ بھی نج سے آیا، آداب نبوت سے واقف نہیں تھا. گھر آ گئے ملنے کے لیے، بغیر کسی وقت، بغیر کسی ٹائم. اب ملنا تھا، دور دراز سے آئے، کسی نے آواز دے دی حضور علیہ السلام کو حجرے کے باہر سے، کہ حضور تشریف لائیے، ہم فلاں جگہ سے آئے، ملاقات کرنی ہے. اللہ کو سخت ناگوار گزرا، کوئی امام الانبیاء، سید الانبیاء میرے حبیب کو دروازے کے باہر سے پکارے، اور دروازے کے باہر پکار کر وہ ان کی اطاعت کرے کہ نکل کر کے آئے اور ان سے بات کریں. پوری آیت نازل ہو گئی، سنیے آیت کا ایک ایک حصہ، ایمان تازہ ہو جائے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اور میرے حبیب، جو تجھ کو حجرے کے باہر سے پکارنے والے، جو باہر سے تجھے آواز دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے. مولا ملاقات کیسے ہو، ہم تو بڑے دور دراز سے آئے، کب تک ملاقات ہو، کیسے ملاقات. ولو انہم صبروا، خبردار، کھڑے ہو جاؤ ہمارے حبیب کے اجرے کے باہر. مولا کب تک کھڑے ہوں، ایک ہفتے، دو ہفتے، 15 دن نہیں نکلے، مہینے بھر نہیں نکلے، کب تک انتظار کریں. ولو انہم صبروا، کھڑے ہو جاؤ، صبر کر. مولا کب تک کریں، حتی تخرج الیہم، جب تک میرا حبیب خود باہر نہ آ جا، اس وقت تک انتظار کرو. لکان خیر لہم، یہی تمہارے حق میں بہتر. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا معاف کرنے والا، مہربان. یہ وہ آداب ہیں جو اہل سنت سکھا، یہ وہ آداب، یہ توقیر ہے، یہ عظمت ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ذری سے بے ادبی سارے دنیا بھر کے اعمال کو ضائع کر دے گی، سارا حج، زکات، خیرات، عبادت، تراویاں، تلاوت، سب کا سب جناب چلا جائے گا. وہ انتم لا تشعرون، تمہیں پتا بھی نہیں لگے گا. کوئی لوح محفوظ میں تھوڑی دیکھ رہے ہو کہاں سے مٹایا گیا، کہاں سے سارے تمہارا سامان کافر ہوا، پتا بھی نہیں لگے گا تمہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں خبردار، ہوشیار. انہیں یہ جناب، یہ جو آج کل کے لوگ ہیں، ان کی تہذیب، ان کے اسلام سے بالکل ہوشیار رہیے گا آپ. سمجھ گئے؟ یہ لوگوں کو گمراہ کریں کمر بستہ. انہوں نے گھر گھروں میں پھاٹک اپنے جناب بنا لیے ہیں درس. کہیں عورتیں درد دے رہی ہیں، کہیں قرآن مجید کا درد دے رہی ہیں، کہیں وہاں دے رہی ہیں، گھر پر کھٹکھٹا رہے ہیں. آئیے تفسیر بیان کریں گے. آپ کو پتا ہی نہیں کہ حلمے میں زہر ڈال کر کے کھلا رہے ہیں. لہذا ان کو ان سب سے بچا جا. کبھی اپنے دین میں کوئی آپ کو خدا نخواستہ تشکیک ہو، کوئی شبہ ہو، اپنے علماء سے رابطہ کریں. کبھی کسی غیر کے نہ گھر پہ جائیں نہ در پہ جائیں، اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں کہ ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو. یہی میرا پیغام تھا. میں اب بتا رہا ہوں کہ میں ایک ہفتے سے سخت بیمار ہوں. ایک ہفتے سے میں نے نمازیں نہیں پڑھائیں پوری زندگی میں. یہ پہلا ہفتہ کہ میں نے 8 دن نمازیں نہیں پڑھائیں، لیکن پھر بھی میں ہمت کر کے بیٹھ گیا. جو پیغام آپ کو دینا تھا وہ میں نے پہنچا دیا. اب آپ ہم آتن گوش تیار رہیے، ذکر شریف ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا خیر، اور اس میں آپ شرکت فرمائیں. دیکھو بھائی ٹائم ٹیبل دیکھ لیں ذرا، صحیح ہے؟